بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب صدارتی ایوارڈ یافتہ بچپن کا دسمبر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں ہاشم ندیم. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ. نام کتاب بچپن کا دسمبر. مصنف ہاشم ندیم. ناشر گلفراز احمد. علم و عرفان پبلشرز اردو بازار لاہور. مطبع زاہدہ نوید پرنٹرز لاہور. سن اشاعت فروری 2014. قیمت 700 روپے. بہترین کتاب چھپوانے کے لیے رابطہ کریں 0300-9450-911. ملنے کے پتے علم و عرفان پبلشرز الحمد مارکیٹ اردو بازار لاہور. فون نمبر 735-2332. دوسرا نمبر 723-2336. ویب سائٹ www.ilmoirfanpublishers.com www.ilmoirfanpublishers.com. ای میل ilmoirfanpublishers@hotmail.com. email ilmoirfanpublishers@hotmail.com. کتاب گھر اقبال روڈ کمیٹی چوک راولپنڈی. خزینہ علم و ادب الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور. اشرف بک ایجنسی اقبال روڈ کمیٹی چوک راولپنڈی. ویلکم بک پورٹ اردو بازار کراچی. ادارہ علم و عرفان پبلشرز کا مقصد ایسی کتب کی اشاعت کرنا ہے جو تحقیق کے لحاظ سے اعلی معیار کی ہوں. اس ادارے کے تحت جو کتب شائع ہوں گی اس کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اشاعتی دنیا میں ایک نئی جدت پیدا کرنا ہے. جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس میں اس کی اپنی تحقیق اور اپنے خیالات شامل ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ اور ہمارا ادارہ مصنف کے خیالات اور تحقیق سے متفق ہوں. اللہ کے فضل و کرم انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کمپوزنگ طباعت تصحیح اور جلد سازی میں پوری احتیاط کی گئی ہے. بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی یا صفحہ درست نہ ہو تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں. انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں ازالہ کیا جائے گا. ناشر ہاشم ندیم ملک کے مایا ناز ڈرامہ نگار اور نوجوان نسل کے پسندیدہ ترین ناول نگار ہیں جن کی ادبی خدمات پر حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ حسن کارکردگی پرائڈ آف پرفارمنس دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. ان کی جائے پیدائش کوئٹہ ہے اور وہیں سے ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی. کیڈٹ کالج پٹارو سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد شعبہ طب میں قدم رکھا اور بولان میڈیکل کالج کوئٹہ سے طب کی تعلیم حاصل کی اور پھر سن 1996 میں بلوچستان سول سروس میں اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے فرائض انجام دینے لگے. ہاشم ندیم کا ناول عبداللہ حالیہ سروے کے مطابق دور حاضر کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ناول ہے جسے خاص طور پر ملک کی نوجوان نسل کو دوبارہ ناول کی صنف پہ متعارف کروانے کا اعزاز بھی حاصل ہے. ہاشم ندیم کی دیگر تصانیف میں ناول خدا اور محبت، بچپن کا دسمبر، ایک محبت اور صحیح، مقدس اور افسانوں کا مجموعہ صلیب عشق شامل ہیں. مصنف کی دیگر کتب عبداللہ، عبداللہ دوئم، خدا اور محبت، بچپن کا دسمبر، ایک محبت اور صحیح، صلیب عشق، مقدس. انتصاب، عالیہ کے نام جن کی وجہ سے میں آج تک اپنے بچپن کے دسمبر کو جی رہا ہوں. بچپن کا دسمبر. ہاں مجھے یاد ہے بچپن کا وہ دسمبر، ٹھٹرتی ڈھلتی شاموں میں آنگن کی دیوار سے پھرکتی دھوپ، جلتے ہوئے کوئلے کی مہک اور میرے پھٹے ہوئے گالوں پر لکیریں بناتے وہ جمے ہوئے آنسو، آسمان پر جمتی وہ بادلوں کی دھن دیکھ کر امی کا دروازے میں کھڑے ہو کر پکارنا، اور ہم سب کا مٹی بھرے کنچے سنبھال کر اپنے اپنے گھروں کو بھاگنا، رات بھر چھپ چھپ کر آسمان کو دیکھ برف گرنے کی دعائیں کرنا، اور پھر صبح پو پھٹتے ہی سہن میں گرتی برف کے ستارے چننا، اور برف گراتے آسمان کو دیکھ دیکھ خود کو بھی برف کے گالوں کے ساتھ اڑتے ہوئے محسوس کرنا. پھر تم آ گئی اور بچپن کا دسمبر بیت گیا، تب پہروں اس سرکتی ٹھنڈی دھوپ تلے اور ان چھٹرتی ڈھلتی شاموں میں میں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے آسمان سے گرتی برف کی چاندی اپنے وجود پر سجاتا رہا، اور زمین پر بچھی سفید چادر پر میرے قدموں کا ہر نشان تمہارے گھر کی تہلیز تک ہی جاتا رہا. پھر وہ دسمبر بھی بیت گیا اور دیکھو میں اب بھی گلی کے اسی نکڑ پر کھڑا ہوں، ٹھٹرتی ڈھلتی شام بھی ہے پر سنہری دھوپ نہیں سرکتی، وقت جیسے تھم سا گیا ہے، برف کے ستارے میرے بالوں میں چاندی بکھیر تو رہے ہیں پر انہیں بھگو نہیں پاتے. یہ کیسی برفیلی شام ہے جس کی سردی میرے آنسو جما نہیں پا رہی، جلتے کوئلے کا دھواں آنکھ تو جلاتا ہے پر اس میں وہ مہک نہیں ہے، اور دیکھو میرے گھر کا دروازہ پٹ کھولے کھڑا تو ہے لیکن امی کی ڈانٹ نہ جانے کہاں کھو گئی ہے. تمہارے گھر کی طرف جاتے سبھی راستے اس قدر سنسان کیوں پڑے ہیں، اس برفیلی شام میں اور میرے بچپن کے دسمبر میں کتنا فرق ہے. ہاشم ندیم خان، 15 جنوری 2008، کوئٹہ. ای میل hashimnadeem@gmail.com، email@hashimnadeemagmail.com. پیرس، پہلا دور، نمبر 1، پہلی سہیلی، صفحہ نمبر 13، نمبر 2، پہلا اسکول، صفحہ نمبر 17، نمبر 3، پہلا ساون، صفحہ نمبر 21، نمبر 4، پہلا دوست، صفحہ نمبر 27، نمبر 5، پہلی برف باری، صفحہ نمبر 30، نمبر 6، پہلا سجدہ، صفحہ نمبر 33، نمبر 7، پہلی چوری، صفحہ نمبر 38، نمبر 8، پہلی مار، صفحہ نمبر 43، نمبر 9، پہلا ڈاکہ، صفحہ نمبر 48، نمبر 10، پہلا بائیسکوپ، صفحہ نمبر 53، نمبر 11، پہلی جلن، صفحہ نمبر 62، نمبر 12، پہلا کش، صفحہ نمبر 73، نمبر 13، پہلا بھرم، صفحہ نمبر 80، نمبر 14، پہلا چاند، صفحہ نمبر 85، نمبر 15، پہلا جوا، صفحہ نمبر 91، نمبر 16، پہلی قربانی، صفحہ نمبر 98، نمبر 17، پہلا الوداع، صفحہ نمبر 108. دوسرا دور، نمبر 18، جنٹل مین بسم اللہ، صفحہ نمبر 119، نمبر 19 راجہ کی کہانی صفحہ نمبر 127، نمبر 20 پہلی پریت صفحہ نمبر 130، نمبر 21 محافظ صفحہ نمبر 135، نمبر 22 پہلا چیلنج صفحہ نمبر 137، نمبر 23 پہرا صفحہ نمبر 144، نمبر 24 پہلا چرچ صفحہ نمبر 147، نمبر 25 بوا کی افواہ صفحہ نمبر 155، نمبر 26 پہلی ٹیوشن صفحہ نمبر 158، نمبر 27 پابندی صفحہ نمبر 162، نمبر 28 پہلی جال سازی اور جنٹل مین کیڈٹ عبادت صفحہ نمبر 165، نمبر 29 معصوم انتقام صفحہ نمبر 170، نمبر 30 پہلی جیت صفحہ نمبر 174، نمبر 31 پہلی محبت کی جھونک صفحہ نمبر 178، نمبر 32 پہلی قیامت صفحہ نمبر 184، نمبر 33 پہلی بغاوت صفحہ نمبر 199، نمبر 34 اپیل صفحہ نمبر 207، نمبر 35 پہلا چھاپا صفحہ نمبر 209، نمبر 36 رشتہ صفحہ نمبر 214، نمبر 37 پہلی دیر صفحہ نمبر 216، نمبر 38 دوسرا الوداع صفحہ نمبر 219، نمبر 39 پہلی ٹرافی صفحہ نمبر 223، نمبر 40 دھوکا صفحہ نمبر 228، نمبر 41 آخری بنک بی یو این کے صفحہ نمبر 232، نمبر 42 رشتوں کی سولی صفحہ نمبر 235، نمبر 43 پہلا انقلاب صفحہ نمبر 242، نمبر 44 دیر ہو جاتی ہے صفحہ نمبر 245، نمبر 45 تیسرا الوداع صفحہ نمبر 251، تیسرا دور، نمبر 46 دوسری قیامت صفحہ نمبر 257، نمبر 47 آخری نشتر صفحہ نمبر 272، نمبر 48 پہلی نظر صفحہ نمبر 277، نمبر 49 آخری کفارہ صفحہ نمبر 281، نمبر 50 پہلی تعبیر صفحہ نمبر 286، نمبر 51 بچپن کا دسمبر صفحہ نمبر 291، نمبر 52 آخری ٹھیس صفحہ نمبر 299، نمبر 53 آخری بھرم صفحہ نمبر 305، نمبر 54 آخری دستک صفحہ نمبر 310، نمبر 55 آخری الوداع صفحہ نمبر 317، پہلا دور، صفحہ نمبر 13 پہلی سہیلی۔ یہ سن 1979 کا دور تھا، ملک میں مارشل لا کو لگے دوسرا سال پورا ہونے کو آیا تھا۔ مجھے اردو کا پہلا قاعدہ لا کر دے دیا گیا تھا تاکہ میں ابھی سے رٹنا شروع کر دوں۔ میں یعنی عباد خان عرف عادی اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور مجھ سے 2 سال بڑی امارا اور پھر اس سے 2 سال بڑے فاران بھیا تھے، جنہیں سب پیار سے فاری کہتے تھے، لیکن میرے لیے وہ بڑے بھیا تھے۔ میرے ابا درجہ سوئم کے سرکاری ملازم تھے اور ہمارا سرکاری کوارٹر بھی اسی سرکاری کالونی کے درجہ سوئم کے کوارٹروں میں واقع تھا، جس کے درجہ اول کے بنگلہ نما مکانوں میں غیاث چچا کا گھر واقع تھا۔ دراصل ہمارا محلہ کافی وسیع تھا اور اس میں محکمے کی درجہ بندی کے حساب سے محکمے کے اعلیٰ درجے کے افسروں سے لے کر درجہ سوئم کے ملازمین تک مکانات کو بھی 3 درجہ بندیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یوں ایک ہی کالونی کے وسیع کمپاؤنڈ کی 4 دیواری کے اندر دراصل 3 محلے آباد تھے۔ کالونی میں داخلے کا راستہ ایک واحد اور بڑے پھاٹک نما گیٹ سے ہو کر گزرتا تھا اور اس راستے پر پہلی 3 قطاریں درجہ سوئم کے ملازمین کی تھیں، پھر درجہ دوئم اور پھر درجہ اول کے افسران کی باری آتی تھی۔ بہرحال ہم سارے محلے کے بچے ایسی کسی بھی درجہ بندی سے قطعا آزاد تھے اور ہم سب بلا کسی روک ٹوک اور دھڑلے سے محلے کے سبھی گھروں میں کودا پھاندی کرتے پائے جاتے تھے۔ ویاس چچا جن کا پورا نام قیاس الدین تھا، میرے ابا کے دور پار کے کسی رشتے سے چچا زاد بھی لگتے تھے، اور وجیہ ان کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی کا نام تھا جو ہم سب چھوٹے بچوں کی وجہ آتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن مجھے پہلی جماعت میں داخل کرایا گیا تھا، اسی دن وجہ آپی سفید فراک اور بالوں میں سرخ ربن باندھے آٹھویں جماعت میں بیٹھ چکی تھی۔ ویاس چچا نے ان کا داخلہ شہر کے سب سے اعلیٰ اور مہنگے انگریزی میڈیم اسکول میں کروا رکھا تھا، اور روز صبح سویرے کرم دین کرموں کا تانگا انہیں اسکول لے جانے کے لیے ٹھیک 7:30 بجے بھون پھون بجاتا ہوا محلے کے پھاٹک سے اندر داخل ہوتا تھا۔ حالانکہ ہمارے محلے میں وجہ آپی کی ہم عمر یا ان سے 1-8 سال بڑی یا چھوٹی اور بھی بہت سی آپیاں موجود تھیں، لیکن ان سب میں میری سب سے پسندیدہ وجہ آپی ہی تھی، اور میں صرف انہیں کے کام بھاگ کر کیا کرتا تھا۔ صفحہ نمبر 14۔ ہمارے محلے کے بڑے میدان میں جو دوسرے اور پہلے درجے کے مکانوں کے بیچ میں پڑتا تھا، سر شام ہی مختلف پھیری اور ٹھیلے والے جمع ہو جاتے تھے، اور جیسے ہی وجہ آپی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی یا کچھ بھی منگوانا ہوتا تو آدھی میاں یعنی میں ہی بھاگ کر انہیں وہ چیز مہیا کرنے میں سر فہرست ہوتا تھا۔ کبھی میں فالسے والے کی پتوں کی ٹوکری لیے وجہ کے صحن میں پہنچا رہا ہوتا کہ وہ ٹوکری میں سے اچھے اور تازہ فالسے چھانٹ لیں، تو کبھی برف ملائی والے سے کلفیاں یا گلے گنڈے والے سے برف کے گولے پر ان کے پسندیدہ رنگ دار شربت ڈلوا کر ان کے گھر کی جانب دوڑا جا رہا ہوتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ تبھی ہوتا جب غیاث چچا گھر پر نہیں ہوتے تھے یا اپنے مطالعے کے کمرے میں بند ہو کر مطالعہ کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی موجودگی میں ان تمام چیزوں کی رسد وجہ آپی تک پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ غیاث چچا کو یہ ٹھیلے والی چیزیں بالکل پسند نہیں تھیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان چیزوں کو کھانے سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم میں سے کوئی بھی بچہ آج تک ان چیزوں سے بیمار نہیں ہوا تھا۔ لہذا وہ مجھے بھی ان ٹھیلے والوں سے ہمیشہ دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور میں معصوم سی صورت بنائے سر ہلاتا رہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی غیاث چچا نظروں سے اوجھل ہوتے، مجھے اور وجہ آپی کو اپنی منمانی کا موقع مل جاتا۔ ایسے میں وجہ آپی کی اماں یعنی سکینہ خالہ ہم دونوں کو روکتی ہی رہ جاتی، اور ہم تب تک سارے فالسے جامن بیر یا رس بھری کی ٹوکری کی ٹوکریاں چٹ کر چکے ہوتے۔ ویسے بھی سکینہ خالہ بہت نرم دل تھی، اور وجہ سے تو آج تک انہوں نے اونچے لہجے میں بھی کبھی کوئی بات نہ کی تھی۔ لہٰذا ایسے میں اگر غیاث چچا کسی سرکاری دورے پر 2-4 دنوں کے لیے کہیں شہر سے باہر چلے جاتے تو میری اور وجہ کی تو چاندی ہو جاتی۔ تب وجہ میرے ذریعے ٹھیلے والے کو بالکل اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بلوا لیتی، اور کوئی چھوٹی پھیری یا ٹوکری والا ہوتا تو وہ ٹوکری سمیت گھر کے بڑے صحن میں موجود ہوتا، اور ہم دونوں اطمینان سے اور بڑے شہانہ انداز میں اس کا مال اڑائے جاتے، اور سکینہ خالہ ارے ارے کرتی رہ جاتی۔ وجہ آپی کے گھر کا ایک کردار فضلو بابا بھی تھے، جن کا اصل نام تو فضل دین تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فضلو بابا بن کر رہ گئے تھے۔ وہ غیاث چچا کے کنوار پنے کے دور کی یادگار تھے، اور ان کے محکمے میں پہلی تعیناتی کے وقت سے ان کے ساتھ ہی تھے۔ تب غیاث چچا نے مجبوراً کسی دوسرے شہر میں تعینات ہونے کے بعد انہیں عارضی طور پر اپنے گھر کے کام کاج کے لیے بھرتی کیا تھا، لیکن تب سے وہ غیاث چچا ہی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ غیاث چچا پچھلے 30 سالوں سے جہاں بھی گئے فضلو بابا ان کے ساتھ ہی رہے، اور اب تو وہ ان کے گھر کا ایک مستقل حصہ بن چکے تھے، اور گھر کی پچھلی جانے بنے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتے تھے۔ وجہ انہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیاری تھی، اور وہی سب سے زیادہ ان کے لاڈ بھی اٹھاتے تھے، اس لیے اگر کبھی غلطی سے مجھ سے یا وجہ سے کوئی ٹھیلے والا چھوٹ بھی جاتا تو وہ آ کر چپکے سے کبھی میرے اور کبھی وجہ کے کان میں بتا دیتے کہ باہر بھٹے والا گھوم رہا ہے، یا پھر نمکین چنے اور میٹھے مرمرے والا، کچھ ہی دیر میں محلے سے نکل جائے گا، جلدی کر لو جو بھی کرنا ہے، اور دوسرے ہی لمحے میں محلے کے پھاٹک کی طرف اڑا جا رہا ہوتا تھا۔ وجہ آپی جب اسکول سے واپس آ جاتی اور دوپہر کو اپنا اسکول کا کام لے کر برگد کے پیڑ کے نیچے اپنے صحن میں اپنا بستہ کھول کر اپنی کتابیں نکال لیتی، صفحہ نمبر 115، تب میرا محبوب مشغلہ ان کی ڈرائنگ کی کاپی کے صفحے پلٹ پلٹ کر سینکڑوں مرتبہ کی دیکھی ہوئی وہ تصاویر دیکھنا ہوتا تھا جو خود وجہ آپی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی تھی۔ ان کی ڈرائنگ بہت عمدہ تھی، اور تصویروں میں رنگ بھرنا تو انہیں خوب آتا تھا۔ کیا مجال ہے کہ ایک رنگ ذرا سا بھی دوسرے رنگ پر چڑھنے پائے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اسی قاعدے اور سلیقے کی قائل تھی۔ ان کے بستے میں رکھی ہوئی کتابوں کی ترتیب تک ان کی نفاست کی گواہ تھی۔ جب تک میں اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا، میرا تقریباً سارا دن ہی ان کے اسکول سے واپس آ جانے کے بعد انہی کے گھر میں گزرتا تھا۔ پھر شام ڈھلے فاری بھیا مجھے ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہاں آ پہنچتے، اور گھر واپس لے جاتے وقت سارا راستہ ڈراتے رہتے کہ امی شدید غصے میں اور ہاتھ میں باورچی خانے سے بڑا والا چمٹا لیے صحن میں کھڑی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں صحن کا دروازہ کھولتا اور امی پر میری نظر پڑتی، میں بھاگ کر جا کر ان سے لپٹ جاتا۔ اس سے پہلے کہ امی مجھے کچھ کہیں، میں فوراً فاری بھیا کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتا کہ وہ مجھے سارے راستے ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے لے کر گھر آئے ہیں۔ امی بھی دوسرے ہی لمحے سب بھول بھال کر بڑے بھیا کو ڈانٹنے لگ جاتی کہ کتنی بار کہا ہے چھوٹے بھائی کو یوں ڈرایا نہیں کرتے۔ اس طرح بچوں کے دل میں ہمیشہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے جو پھر کبھی نہیں نکلتا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہر بار میں امی کی ڈانٹ سے بچ جاتا اور پھر ان کا سارا غصہ بڑے بھیا پر نکل جاتا، جو بےچارے پچھلے گھنٹہ بھر سے میری تلاش میں پورے محلے میں ہلکان ہو رہے ہوتے تھے۔ مجھے آپ جب اپنے اسکول کا کام کر رہی ہوتی تھی تو اس وقت میرا پسندیدہ مشغلہ اپنی کچی پکی بنائی ہوئی تصویروں میں وجہ آپی سے ان کے پانی والے رنگ لے کر ان میں رنگ بھرنا ہوتا تھا۔ مجھے ان کے پانی والے رنگوں کی ڈبیا بہت پسند تھی، جس میں 12 رنگوں کی ٹکیا اور اس کے ساتھ ہی صاف اور استعمال شدہ پانی کی چھوٹی چھوٹی سلور کی 2 پیالیاں ڈبیا کے اندر ہی لگی ہوئی تھی۔ وجہ ساتھ ساتھ مجھے رنگ بھرنا بھی سکھائی جاتی اور اپنے اسکول کا کام بھی ختم کر لیتی۔ مجھے رنگوں کا جنون تھا، لیکن خود میں اپنے محدود جیب خرچ میں بمشکل 50 پیسے میں دستیاب مومی رنگوں کی وہ چھوٹی سی ڈبیا خرید پاتا تھا، جس کے اندر 3 انچ کی لمبائی کے برابر 12 عدد رنگین مومی پینسلیں ہوتی تھیں۔ لیکن وہ رنگ بہت نازک ہونے کی وجہ سے بہت جلد ٹوٹ جاتے تھے اور استعمال بھی بہت تیزی سے ہو جاتے تھے۔ لہٰذا وجہ آبی کے ان قیمتی پانی والے رنگوں سے اپنی تصویروں میں رنگ بھرنا میرے لیے ایک بہت بڑی عیاشی سے کم نہیں تھا۔ وجہ آپی کے لیے قیاس چچا ہر ماہ ڈیر برانڈ کی 12 رنگین پینسلوں کی ڈبیا بھی لے کر آتے تھے۔ ٹین کی بنی ہوئی اس ڈبیا پر کالے ہرن کی ایک تصویر بنی ہوئی تھی، اور ہر ماہ ہی نئی ڈبیا ملنے پر وجہ اپنی پرانی آدھی استعمال شدہ پینسلیں میرے حوالے کر دیتی تھی، اور اگلا پورا مہینہ میں ان کی دی ہوئی یہ پینسلیں امارا اور بڑے بھیا سے چھپا چھپا کر رکھنے میں صرف کر دیتا تھا، کیونکہ وہ دونوں میرے رنگوں کے دشمن تھے۔ باقی رنگوں کی تو خیر تھی، لیکن بچوں کے دیے ہوئے یہ رنگ میں کسی بھی قیمت پر کسی اور کو استعمال کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لہذا امارا اور بھیا سے اس بات پر ہمیشہ میرا جھگڑا ہی رہتا تھا کہ میرے سب رنگ کی پینسل کس نے اٹھائی۔ صفحہ نمبر 16۔ یہ دھانی رنگ کی پینسل زیادہ گھسی ہوئی کیوں ہے؟ سرخ پینسل کی نوک کس نے توڑی؟ ابھی تو میں نے تازہ گھڑ کے رکھی تھی۔ مجھے تو خود وجہ آپی بھی کسی نازک رنگین پینسل جیسی ہی دکھتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور نازک سے نقوش گلابی رنگت، بڑی بڑی سی کالی آنکھیں، ستواں سی ناک اور گالوں میں پڑنے والے 2 چھوٹے چھوٹے سے گلابی گھڑے، کویا ہر نقش ایسا جیسے کسی مصور نے برسوں کی محنت کے بعد تیز نوک والی گلابی پینسل سے زندگی کے کورے سفید کاغذ پر کوئی مورت اتاری ہو۔ اور پھر وہ ذہین بھی اتنی تھی کہ 5ویں جماعت میں ہی ضلع بھر میں ان کی پہلی پوزیشن آئی تھی، اور ان کو حکومت کی جانب سے وظیفہ بھی ملا تھا۔ مجھے یاد ہے اس وقت قیاس چچا نے وجہ کی اتنی بڑی کامیابی پر پورے محلے کی دعوت کی تھی۔ تمام گھر کو اندر اور باہر کلئی پھیر کر سفیدی سے چمکایا گیا تھا۔ مارچ کی دوپہر سے کئی مرتبہ گھر کے بیرونی راستوں پر چھڑکاؤ کر چکا تھا تاکہ گرد مستقل بیٹھ جائے۔ نیلے، پیلے، ہرے، سرخ اور اودے رنگوں کی بتیوں کی چمکتی لڑیوں سے سارے گھر کو سجایا گیا تھا۔ ہم سارے محلے کے بچوں کے لیے میری بسکٹ کے سرخ چمکتے ٹن منگوائے گئے تھے، جس پر ایک گھومتی ہوئی بچی کی تصویر بنی ہوتی تھی۔ غیاث چچا کو نت نئے ریکارڈ جمع کرنے کا بھی بہت شوق تھا، اور ان کے پاس ہر نئی پرانی انڈین فلم کے بہت سے ریکارڈ جمع تھے، اور اس شام بھی انہوں نے خصوصی طور پر ہیم لتا کا مشہور اکھیوں کے جھروکے سے والا ریکارڈ اتنی زور سے لگا رکھا تھا کہ اس کی آواز ہمارے گھر تک بھی آ رہی تھی۔ اسی دن سے وجہ آپی میری سہیلی کے طور پر مشہور ہو گئی تھی، کیونکہ محلے کے ایک بزرگ نے بھاگتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا تھا کہ آدھی میاں کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ میں نے جلدی سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ وجو آپ ہی کے گھر دعوت پر جا رہا ہوں، لیکن وہ بڑے میاں تو مجھے چھیڑنے کے موڈ میں تھے، پھر پوچھنے لگے کہ بھلا یہ وجو آپ ہی تمہاری کون ہے؟ مجھے جلدی سے اور کچھ رشتہ تو سوجھا نہیں، اس لیے بول پڑا میری سہیلی۔ بس جی پھر کیا تھا، وہ بڑے میاں خود تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو ہی گئے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فوراً ہی پورے محلے میں منادی کروا دی کہ وجو آدھی کی سہیلی ہے۔ پھر تو جسے بھی دیکھو مجھے روک روک کر یہی پوچھتا کہ ہاں بھائی آدھی کی سہیلی کیسی ہے؟ خدا بچائے ان بڑوں کی شرارتوں سے، ایک بار کسی بات کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر اس کا بتنگڑ بنانے میں ان کا بھی جواب نہیں۔ صفحہ نمبر 17، پہلا اسکول۔ وجو آپی کو روزانہ سفید فراک پہنے اور سر پر سرخ ربن سے پونی ٹیل باندھے بڑے کروفر سے اسکول جاتے دیکھ کر میرے دل میں بھی اسکول جانے کی خواہش مچلنے لگی تھی۔ درمیان میں ایک مرتبہ وجو خود بھی مجھے اپنے ساتھ اسکول اپنے لے کر گئی تھی۔ اس روز ان کے اسکول میں مینا بازار لگا ہوا تھا، اور سچ پوچھئے تو مجھے ان کا رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا ہوا اسکول بے حد پسند بھی آیا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس بہت ہی گوری میم جیسی عورتیں سارے بچوں کو تحفے تحائف دے رہی تھیں، جن میں چاکلیٹ اور خشک دودھ کے بسکٹ بھی شامل تھے۔ وجو نے مجھے اپنی ٹیچر سے بھی ملوایا، جنہیں سارے بچے سسٹر کیری کے نام سے پکار رہے تھے۔ مجھے تو وہ خود کسی بڑی کلاس کی طالبہ جیسی لگی تھی۔ پیاری سی سسٹر کیری نے مجھے بہت سی کھانے کی چیزیں دی اور میرے گال بھی خوب کھینچے۔ اسی دن سے میرے ذہن میں اسکول کا خاکہ ایسی ہری بھری اور خوبصورت پھولوں اور گلابوں سے اٹی ہوئی رنگ برنگی چار دیواری کا بن گیا تھا، جس میں خوبصورت پری جیسی میمیں بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، انہیں کھانے کو اچھی اچھی چیزیں دیتی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر او مائی لٹل چائلڈ کہہ کر ان کی طرف دوڑی ہوئی چلی آتی تھی۔ حالانکہ اس انگریزی کے اس جملے کی مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں تھی، لیکن ان کے انداز سے اتنا تو میں سمجھ ہی سکتا تھا کہ یہ بھی ان کے پیار کا ایک انداز تھا۔ جیسے وجو آپی کبھی کبھی میری چھوٹی سی ناک کو اپنی انگلی سی زور سے دبا کر کہتی چلو آدھی بلی بن کر دکھاؤ، اور میں جلدی سے آنکھیں زور سے میچ کر بلی بن جایا کرتا تھا اور وجو آپی زور سے ہنس پڑتی تھی۔ اسی لیے میں نے بھی ابا کا لایا ہوا اردو کا قاعدہ جلدی جلدی امارا کی مدد سے پڑھ کر ختم کر دیا، اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ اس سے ایک رات پہلے خوشی کے مارے مجھے نیند ہی نہیں آئی اور میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے بھاگ کر صحن کے دروازے سے باہر جھانکا کہ کہیں مجھے اسکول لے جانے کے لیے تانگا آٹو نہیں گیا، لیکن گلی سنسان پڑی تھی۔ میں جلدی سے بھاگ کر امی کے پاس باورچی خانے میں گیا، جو آج اپنے راجہ بیٹے آدھی کے اسکول جانے کے لیے پہلے دن کی خوشی میں اس کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے لینے کے لیے تانگا کب آئے گا۔ صفحہ نمبر 18، امی میری بات سن کر زور سے ہنس پڑی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے لینے کے لیے تانگا نہیں آئے گا، بلکہ ابا مجھے اپنی سائیکل پر اسکول داخل کرانے لے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میرا آدھا مزہ تو وہیں کرکرا ہو گیا کہ بھلا بچے کب اپنے ابا کی سائیکل پر اسکول جاتے ہیں، اور سائیکل بھی کون سی، ابا کی وہ پرانی کھٹارا سہراب سائیکل۔ میں تو عام حالات میں بھی اس پر ابا کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرتا تھا، تو یہ تو پھر بھی اسکول جانے کا معاملہ تھا۔ بھلا میرے اسکول کی میم استانیہ مجھے ابا کی سائیکل کے ڈنڈے پر لگی اگلی چھوٹی سی گدی پر بیٹھے اسکول آتے دیکھ کر کیا سوچیں گی، اور ان کی نظروں میں بھلا کیا میری عزت رہ جائے گی۔ ایک بار تو جی میں آیا کہ صاف انکار کر دوں کہ میں تانگے کے بنا اسکول میں نہیں جاؤں گا، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو رہا کہ کہیں تانگے کو بہانہ بنا کر میرے گھر والے واقعی میرا اسکول جانا ہی منسوخ نہ کر دیں۔ البتہ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ایک بار میرے اسکول میں پکا داخلہ ہو جائے تب میں تانگے کے لیے بھوک ہڑتال ضرور کروں گا۔ خدا خدا کر کے ابا نے اپنی سائیکل گھر سے باہر نکالی اور میں امی کے ہاتھ کا بنایا ہوا ملیشیا خدر کے کپڑے کا بستہ گلے میں ڈال کر جلدی سے سائیکل پر بیٹھ گیا، اور ابا مجھے لیے اسکول کی جانب روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ کیا، یہ تو کسی اور جانب ہی مڑ گئے تھے۔ محلے کے پھاٹک سے نکل کر دائیں کے بجائے بائیں جانب چند ہی پیڈل مار کر سڑک کی دوسری جانب ایک عجیب سی بھدی اور بدنما پیلے رنگ کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ میں سمجھا یہ ابا کا دفتر ہوگا، لیکن میرے تو ہوش ہی اڑ گئے جب انہوں نے سائیکل کو اس کے اسٹینڈ پر کھڑا کیا، مجھے اتارتے ہوئے بولے لو بھائی آ گیا ہمارے آدھی کا اسکول۔ ابھی میں ان سے یہ کہہ بھی نہیں پایا تھا کہ ابا جی آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اسی اثنا میں ایک سخت گیر قسم کے مولانا جن کی شکل و شبہات ہماری مسجد کے پیش امام سے ملتی جلتی تھی سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے ابا سے ہاتھ ملایا, مجھے یوں دیکھا جیسے قصائی بکرے کو دیکھتا ہے. ابا نے ان سے کہا کہ یہ میرا برخودار عباد ہے اور آج سے یہ آپ کے حوالے ہوا. میں جلدی سے ابا کی ٹانگوں کے پیچھے چھپ گیا, لیکن ابا تو بالکل ہی انجان بن گئے تھے. انہوں نے پھر سے کھینچ کر مجھے آگے کر دیا. مولانا صاحب جن کا نام بعد میں حافظ انور معلوم ہوا نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا, جیسے ان کو اس قسم کے الوداعی لمحات کا پہلے سے ہی کافی تجربہ ہو. ابا بیگانوں کی طرح اپنی سائیکل پر بیٹھے اور پیڈل مارتے ہوئے یہ جا اور وہ جا. میں ان کے پیچھے چیختا چلاتا ہی رہ گیا. میرے موٹے موٹے سے آنسو میرا دامن بھگوتے رہے اور ماسٹر جی مجھے کھینچتے کھانچتے میری جماعت میں لے آئے, جہاں پہلے سے زمین پر ٹاٹ بچھائے 30-35 بچے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے وجہ آپی کی کلاس میں خوبصورت ڈیسک پڑے ہوئے دیکھے تھے, جبکہ یہاں تو گڑھ سے اٹے ہوئے ٹاٹ پر مجھے زبردستی بٹھا دیا گیا تھا. باقی بچے بھی کافی سہمے ہوئے سے لگ رہے تھے. میں نے میم استانیوں کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں, لیکن میرے ساتھ ٹاٹ پر بیٹھے ہوئے دوسرے بچے نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے 2 دن پہلے سے یہاں آ رہا ہے اور اسے یہاں کوئی میم نہیں دیکھی. بس اسی قسم کے ماسٹر پائے جاتے ہیں جیسے ہمارے سامنے کرسی ڈالے بیٹھے ہوئے تھے. اس بچے کا نام راجا تھا اور وہ ہمارے محلے میں تیسرے درجے کے کوارٹروں میں چند گھر چھوڑ کر رہتا تھا. کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں.